کراچی.
ہم آج کی معزز مہمان محترم جناب مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ کے شکر گزار ہیں. آج کا موضوع ہے محترم بھٹی صاحب کا, ایک مسلم کی اخلاقی ذمہ داری.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واجب الإحترام علماء کرام, بزرگان دین, نوجوان ساتھیوں, عنوان کی ترخیص جناب شیخ قاری کبیر الرحمان جاوید حافظ اللہ نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے. بات وہی ہے جو ہم نے سن لی ہے اور سمجھ بھی لیے. اخلاق کس کو کہتے ہیں, اور ایک مسلم کی کیا اخلاقی ذمہ داری ہے؟ بس اب عمل کرنا باقی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب اسی بات کو تھوڑا سا پھیلا کر, وسیع کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق سب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب بن ہشام کے حوالے سے ایک بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے جو آپ میں سے اکثر ساتھیوں نے پڑھی ہے یا کم از کم سنی ضرور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا, اخبرنی یا ام المؤمنین عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مومنوں کی ماں, مجھے نبی علیہ السلام اسلام کے اخلاق کے متعلق بتائیے. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, اما تقرأ القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اب سوال قرآن کے متعلق نہیں تھا, سوال تھا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, اما تقرأ القرآن, کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قلت نعم, نے کہا جی ہاں تو آپ کون پڑھتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن ابراہیم میں ہے یہ سب رسول اللہ کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ قرآن کریم میں ہے یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے۔
بہن یا بیٹی کا رشتہ دے دیں. یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہ آئے. ایک مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے اپنا کردار, اپنا عقیدہ, اپنا مزاج قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے. آپ کے ہاتھ سے, آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مگر کہ تھوڑی سی کوتاہی, تھوڑی سی بد اخلاقی, تھوڑی سی معمولی سی ترقی دعوت کے میدان میں کتنا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کا واقعہ ہے, مسلمان ہو گئے. اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ کی سیر کر رہے, مدینہ کو دیکھ رہے, مدینہ کی گلیاں, مدینہ کا ماحول, اور مسجد ایک کونے میں بنی ہوئی ہے, باقی ساری ایک دیوار ہے, باؤنڈری. وہ ایک بنانا تھا اس دیہاتی عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشاب آیا. انہوں نے مسجد کی حدود میں, مسجد میں نہیں مسجد کی حدود میں, حدیث کے الفاظ میں فبالا فی طائفۃ المسجد, مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اس نے پیشاب کیا. فقام الیہ الناس لیضربوا, مسجد کے کونے میں تو پیشاب کرے, یہ ناقابل برداشت عمل ہے. صحابہ کھڑے ہوئے مارنے کے لیے, مارا نہیں, گالی نہیں دی, خالی ان کے کھڑے ہونے کا انداز یہ تھا کہ جیسا کہ ان کو مارنے کے لیے جا رہے. اب وہ اس انداز کو نوٹ کر رہا ہے, یہ وقت آ رہی ہے, اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں داؤ ہو چھوڑ دو, رہنے دو, اس کو پیشاب کرنے دو. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں صحابہ کا بھی اور نبی علیہ السلام کا بھی مزاج نوٹ کر رہے ہیں, یہ مارنے کے لیے اڑ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو روک رہے ہیں. اب نیا آدمی ہے, اس نے یہ دونوں چیزیں دیکھی, فارغ ہوا, نبی علیہ السلام ان کو بلایا اور سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں سجدہ کیا جاتا ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک نماز کا وقت ہوا, لوگوں نے وضو کیا, انہوں نے بھی وضو کیا, مسجد میں داخل ہوئے, وہ سلا نہ کہا کہیں نہیں, دو رکعتیں نماز پڑھ دو. کون یہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ, ابھی نماز میں دیر ہے, نبی علیہ السلام موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, یہ زور زور سے دعا مانگ رہے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا, کہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور محمد پہ بھی رحم فرما, صلی اللہ علیہ وسلم. ولا ترحم معنا احدا, اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما. یہ جملہ کیوں نکلا؟ یہ تکلیف تھی جس کا اظہار اس دعا کے ذریعے عقبہ بن حارث کر رہے ہیں. تکلیف ہوئی, حالانکہ کسی نے گالی نہیں دی, کسی نے مارا, خالی اس کھڑے ہونے کے انداز کو دیکھ کر ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہی بیٹھے یہ دعا کر رہے ہیں, مجھ پہ رحم فرما, پیغمبر پہ رحم فرما, ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی تیری رحمت کا مستحق نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو بھائی اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع تھی, تو نے اس کو بڑا محدود کر دیا. تو میں یاد کر رہا تھا کہ معمولی سی کوتاہی, معمولی سی بد اخلاقی دعوت کے میدان میں قاری صاحب نے تذکرہ کیا ہے ان کے ہم نے دو طرح کے مزاج دیکھے. ایک ان کا مزاج, اس موحد کا مزاج ہم نے ان کی دکان پر دیکھا ہے, ان کے دفتر میں دیکھا ہے, ان کے کاروبار میں دیکھا ہے. پھر اسی موحد کا مزاج ہم نے اللہ کے گھر میں دیکھا ہے, دین کے معاملے میں دیکھا ہے. زمین و آسمان کا فرق نظر آیا. جب یہ موحد, جب یہ اہل توحید دکان کھول کر بیٹھتا ہے, اس کے پاس دیندار بھی آتے ہیں, بے دین بھی آتے ہیں, پڑھے لکھے بھی آتے ہیں, ان پڑھ بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, یہودی بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, مسلم اور غیر مسلم, ہر طرح کا آدمی اس موحد, اس اہل توحید کی دکان پہ آ رہا ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ یہ موحد مجسمہ اخلاق, اچھے اخلاق کا ایک پتلا نظر آتا ہے, ایک غیر مسلم کی خاطر اس کے کہنے پر بیسوں کپڑے کے تھان پھینک کر بیٹھ جاتا ہے. کیا چاہیے جی, یہ دیکھیں وہ دیکھیں, ادھر تشریف رکھیں, بڑا اخلاق کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے ایک میٹر کپڑے کا لے لے, پانچ روپے مجھے منافع مل جائے گا. اس چنتکوں کی خاطر اس کے اخلاق کو اس کی دکان پہ چیک کیجیے, وہاں یہ مفتی نظر نہیں آئے گا, وہاں اس کے خطرے خطر ہے. آدھے گھنٹے کی مگد ماری کے بعد بھی اگر گاہک نے ایک میٹر بھی کپڑا نہیں لیا تو بھی کچھ نہیں کہتا اس کو. پھر اگر ایک گھنٹے کے بعد وہی چکر لگا کر دوبارہ آ جائے تو یہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ اچھا اخلاق دیتا ہے. یہ ہے دکان پر دفتر میں اس کا اخلاق, اس کا مزاج. مگر یہی شخص جب اپنے دربار کو بند کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے, اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. پھر یہ مجتہد بھی ہے, فقیہ بھی ہے, محدث بھی ہے, محقق بھی ہے, بلکہ مرد کے ساتھ مدقق بھی ہے. دنیا جہاں کے فتوے سے لے لیجیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاروبار میں بڑا مخلص ہے, اخلاص ہے. اگر یہ دینداری میں بھی مخلص ہوتا, اس کو بھی یہاں وہی انداز اختیار کرنا چاہیے تھا تاکہ میرے اخلاص, میری محبت, میرے پیار کے ذریعے یہ دور کا آدمی قریب آ جائے, اس کو تو قریب کرنا چاہیے تھا. یہ دعوت کا ایک انتہائی اہم ترین پہلو ہے, اخلاق کے ذریعے بندے کو قریب کیا جائے, اپنے قریب کام کرے. مگر یہاں کچھ اور نظر آیا. آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کیا فرماتے ہیں, سماوا بن اسارہ کے بارے کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو بٹھا دو. بٹھا دیا نا, یہ یمامہ کا گورنر ہے, اس کو مارا نہیں, گالیاں نہیں دی, کچھ بھی نہیں, اور اس کے سامنے دعوت بھی پیش نہیں کہیں نہیں کہ اس کو بار بار بلایا ہو, تبلیغ کی ہو, صبح کو, دوپہر کو, شام کو. نہیں, نبی علیہ السلام نے صرف تین دن سماما بن اسار کو اپنا اور اپنے صحابہ کا اخلاق دکھلایا, کس طرح میرے صحابہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, خیر خیریت ہے, محبت ہے, پیار ہے, جو موجود نہیں اس کے بارے پوچھ رہے ہیں, فلاں کہاں ہے. نبی علیہ السلام نماز کے بارے پوچھتے ہیں, شہید فلان, اجا فلان, احادہ فلان, فلاں ساتھی ہے کہ نہ ہے. تین دن تک نبی علیہ السلام نے اپنا اور اپنے صحابہ کا اخلاق پیش کیا. اس نے دیکھا یہ عجیب ماحول ہے, کیا یہ سوسائٹی ہے, کیا ان لوگوں کا مزاج ہے. تین دن کے بعد اس کو روانہ کر دیا, چھوڑ دیا, جاؤ. مگر وہ بڑی مشکل سے مسجد نبی کا احاطہ جناب کرتا ہے, باہر اس کو تاریخ نظر آتی ہے, گھٹن محسوس کرتا ہے. یہ مزاج تین دن وہ نوٹ کر چکا تھا یہ میراث کن کا ہے؟ صحابہ کا ہے. واپس آتا ہے, دو دانے ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ یہی کرتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی اسی سوسائٹی کا ایک ممبر بنا دے. اسلام قبول کرتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. کس چیز نے اس پر اثر کیا؟ مسلمانوں کے اخلاق نے, مسلمانوں کے مزاج نے, جو قرآن و حدیث کے مطابق تھا. میں کہہ رہا تھا کہ کان خلقہ القرآن, جو کچھ قرآن میں ہے یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے, جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے پاک رہنا بھی ایک مسلم کی اخلاقی ذمہ داری ہے. بس یہی چیز ہے. اللہ صحیح بخاری کے اندر ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ کہ جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان کو لایا جاتا ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, مشرک ہے, اور ہرقل نے کیوں بلایا؟ وہ اس میں معلومات لینا چاہتا تھا محمد مصطفیٰ کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ میرے سامنے اس کو لاؤ جو اس محمد کا قریبی رشتے دار صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو میرے پاس لائیے, میں اس سے سوال کرتا ہوں. ایکم اقرب نصبا, تم میں سے سب سے قریبی کون ہے رشتے داری کی اعتبار سے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو سفیان ہے, یہ رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہرقل نے کہا کہ میں کچھ آپ کو سوالات کرتا ہوں, صحیح صحیح جواب دینا. اس نے کئی سوالات کیے, ان میں سے چند یہ بھی ہیں. ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے, هل انتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال, جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بتاؤ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے؟ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ایک مدت ہوئی تمہارے ساتھ اس نے زندگی گزاری, کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی؟ قل تو لا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ یہ بدترین دشمن ہے. مزہ تو یہی ہے کہ بدترین دشمن آپ کی صداقت, آپ کے اخلاق کی گواہی دے. میں نے کہا نہیں, اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس کا بچپنا ہمارے سامنے, جوانی ہمارے سامنے, اس کی خوشیاں, غمی, کاروبار, لین دین, معاملات سب کچھ ہمارے سامنے ہے, مگر کبھی بھی اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا. یہ ہے نبی علیہ السلام کا اخلاق. ہرقل نے پوچھا کہ حل یس دے. اچھا یہ بتاؤ, آج تک کبھی اس نے وعدہ خلافی کی ہے؟ یہ ہے کہ سوال ہے. روم کے بادشاہ نے یہ سوال کیا ہے, کبھی اس نے وعدہ خلافی کی؟ قلت لا, لا ندری ونحن منہ فی مدت, بلکہ کافی عرصے سے ان کے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے, اس نے آج شکری نہیں کی. اس نے کہا اس کی دعوت کیا ہے, کہنا کیا ہے وہ شخص؟ ابو سفیان کہہ رہے یا مولانا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ, نماز کا حکم دیتا ہے, سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ جو رشتے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو اور قریب کرو, درگزر کا حکم دیتا ہے, برائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے. یہ تو پھر اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ جو اس نے عقیدے کی باتیں بتائی ہیں جن کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی, وہ کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہے اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اب لات کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو، عزبہ کو چھوڑ دو، تیری تو ساتھ جو ہم نے مشکل کشا رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ بات بھی ہماری عقل میں نہیں آتی، سارے کام اللہ کرے گا۔ بیعت اختلاف ایک نقطہ تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وطرک وطرک ما یقول آباؤکم، جو کچھ تمہارے باپ دادا کہتے ہیں وہ دین نہیں، باپ کی بات، برادری کی بات، دادے کی بات دین نہیں، دین وہی ہے جو اللہ اپنے پیغمبر پہ نازل کرے گا۔ اب باپ دادے کی بات کو دین نہ سمجھے، باپ دادے کے اقبال کو، ان کے فتاووں کو چھوڑ دیں، یہ دو نقطے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں اختلاف کے موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے، مگر حق ایک ایک نقطے کو نوٹ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کا منحج کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، ہر چیز اس نے نوٹ کیا۔ ایک ایک سوال اس پر تبصرہ کرتا ہے، تبصرے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے، ان کان ما تقول حقا، اے ابو سفیان جو کچھ تو نے جوابات دیے ہیں اس شخص کے اخلاق کے بارے، سچائی کے بارے، امانت کے بارے، صلہ رحمی کے بارے، اصحاب کے بارے، جو کچھ تو نے باتیں بتائی ہیں، ان کان ما تقول حقا، اگر یہ تیری ساری باتیں سچی ہیں، یہ ساری چیزیں اس شخص میں ہیں تو سن، فسا یمل کو موضع قدمی ہاتائیں، تو آپ جہاں میری حکومت ہے جنگیوں کے اوپر بات، یہاں حکومت محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ بولنے والا آدمی، با اخلاق آدمی، اس کی دعوت کہاں تک نہیں پھیلے گی، اس کی دعوت بہت جلدی پھیل جائے گی، بہت جلدی، اس کا مزاج صاف ستھرا، اس کی دعوت صاف ستھری، نہ اس کی عقیدے میں جھول ہے، نہ اس کے مزاج میں لچک ہے، ایسا بندہ ہنسا یمنے کو مو دیا قدمی حاصل، ان قریب اس کی حکومت، ان قریب اس کی دعوت یہاں پہنچ جائے گی جہاں آج میرے قوم ہیں۔ لو تم تو ہند ہو لسن تو ان قدمے ہے، تم تو بڑے بد نصیب ہو، اس شخص کو چھوڑ کر یہاں آگے ہو، اس سے لڑتے بھی ہو، جھگڑتے بھی ہو، اللہ کی قسم اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھلاتا رہتا، میں اس کے پاؤں دھوتا رہتا اگر میں وہاں ہوتا، اتنا باس رہا تھا، سچ بولنے والا، صلہ رحمی کا حکم دینے والا، اصحاب کا حکم دینے والا۔ غور کریں، ایک بدترین دین کا دشمن کیا کہتا ہے، اگر میں وہاں ہوتا، اس کے پاؤں دھوتا، اس کی عزت کرتا، اس کی خدمت کرتا، یہ ہے نبی علیہ السلام کا اخلاق۔ اور یہ اخلاق کس میں ہونا چاہیے، ہر اس شخص میں، مرد ہو یا عورت، جس نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ لگا کال کوئی چیز رسول اللہ اس پر تم حسنا، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بڑا طویل سفر ہے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ پیاس کی شکایت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور سید علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، بنائی صحابہ تب تک یہ الما جاؤ اور پانی دلاس کر، ہم دونوں نکل گئے، سیدنا علی کے ساتھ ہے، پانی کی بات کر رہے ہیں، مسلمان پیاسے ہیں، پینے کو پانی نہیں، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، عجیب کا بھیڑ ہے، ہم دونوں پانی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اون پر سوار ہو کر آ رہی ہے، اور اون کے دونوں جانب پانی کی مچھلی موجود ہے، پانی کی دو مچھلیاں اس نے لاگی ہوئی، سے گزر رہی ہے. ہم نے اس عورت سے پوچھا عین الماء، یہ پانی جو تو لے کر آ رہی ہے یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا پانی بہت دور ہے. اتنا دور ہے پانی، یہاں سے اتنا دور ہے کہ کل اس وقت میں پانی لے کے چلی تھی، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے اونٹ پہ سفر کرتے ہوئے، پانی اتنا دور ہے، بہت دور ہے پانی. اور ابھی میں نے اپنے گاؤں میں جانا ہے، کچھ قوم کے لوگ پیچھے بھی آتے ہیں، پانی بہت دور ہے. ان جو نے کہا ہم بنے کی رنگ، اگر پانی اتنا دور ہے تو پھر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. آئیے ان کا رخ موڑیے، ہمارے ساتھ چلیے. اس نے کہا علاقے کہاں چلو؟ میں پانی کہاں لے کے چلو؟ ہم نے کہا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس چل رہا. اس عورت نے نبی علیہ السلام کا نام سنا ہوا، یہ مشرک عورت عثمان نہیں ہے، یہ مشرک عورت. اس نے کہا نبی یوگان ہو صحابی، اچھا وہ شخص جس کے بارے ہم نے سنا ہے کہ اس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے، صحابی بن گیا ہے، باپ دادے اور برادری کا دین جو چھوڑ دے اس کو صحابی کہتے تھے، آج جو باپ دادے کا دین چھوڑ دے اس کو وہابی کہتے ہیں. وہ صحابی، ہم نے کہا تو جو پتی پرتی ہے اسی کے پاس چلنا ہوگا. آئیے ہمارے ساتھ آئی، نبی علیہ السلام و اسلام موجود ہے، آپ نے ہمارے اس کے اونٹ کو بٹھا دیجیے اور اس کو اتار کر ایک سب کو بٹھا دیں. مچھلی اتار دی گئی. جو صحابہ مچھلی اتارنے والے تھے، بعد میں رکھنے والے بھی وہی تھے، وہ کہتے جب ہم نے مچھلی اتاری تو چونکہ 24 گھنٹے اونٹ سفر کر چکا تھا، اونٹ کی حرکت کی وجہ سے مشکو میں پانی کم ہو چکا تھا، پانی کم ہو چکا تھا عمر کی حرکت کی وجہ سے. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم نے مشکی رکھی، اللہ کی توفیق ایسی ہوئی، کیا اعجاز، کیا معجزہ کہ دونوں مشکو میں سے سواروں کی طرح پانی پھوٹ پڑا. ہم نے ہمارے پاس جتنے بھی برتن تھے سارے برتن پانی کے بھر لیے، ہم نے خوب غسل بھی کیا، پانی بھی پیا، خوب پہ جمع کر لیا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس خاتون کے بچوں کے لیے اگر تمہارے پاس کچھ زیادہ رہا ہو تو جمع کیجیے. فجمع رہا من بین عجمت بدقیقت وصریقت، کسی کے پاس مکھن تھا، کسی کے پاس آٹا تھا، کسی کے پاس کھجور تھی، ہم نے جمع کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی مشکو کو اونٹ کے اوپر رکھ دو، اتارنے والے وہی صحابہ ہیں، رکھنے والے بھی وہی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اتارا تھا پانی کم تھا، جب ہم نے رکھا تو پانی زیادہ تھا. مشکی ہم نے رکھ دی، اس عورت کو بٹھا دیا اور اس عورت کے سامنے مچھلی کی شکل میں وہ سب تو وہ کھجورے وہ آتا کپڑے میں پاس اس کے آگے رکھ دی کہ تیرے بچوں کے لیے. جب وہ اپنے گاؤں میں گئی، گاؤں والوں سے اس نے دو باتیں کہی کہ میں ایک آدمی سے مل کر آئی ہوں جس کو لوگ ساری کہتے ہیں، انہ لا تحر الناس، یا تو زمین و آسمان کے درمیان سب سے بڑا جادوگر وہی ہے، اور انہ لرسول اللہ حقا، یا پھر اللہ کا سچا رسول ہے. اس کا اخلاق، اس کا مزاج، جب میں کی صحبت میرا دل نہیں کرتا تھا وہاں سے جدائی، اس نے ایک ایک جملہ میرے دل میں بیٹھ رہا تھا، کیا اس کا مزاج ہے اس سب کا، یا تو وہ چوٹی کا جادوگر ہے یا اللہ کا سچا رسول ہے. بات ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ میں دیکھو اے پوچھا اسی وادی کو کراس کر کے آتے ہو، اسی سے واپس لڑتے ہو، اس کے ساتھ بھی تم نے یہ معاملہ نہیں کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے قید، ہمارے امام محمد مصطفیٰ نے منع کیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں ایک عورت رہتی ہے جس نے ایک قبر کے اندر ہمارے ساتھ ایک ہمدردی کی تھی. جب اس عورت کو لوگوں نے بتایا، اس عورت نے پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہا دیکھو یہ مجاہدین ہر بستی میں جا رہے ہیں، لیکن لا یصیبون الظلم الذی ہی منہ، ہمارے گاؤں میں نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے. فہل لکم الی الاسلام، کیا خیال ہے اسلام کے بارے، ہم سب مل کر اسلام قبول نہ کر لیں؟ حدیث میں ہے فاتح ہوا فدخل الاسلام، پوری بستی کو وہ عورت لے کر مدینے آئی اور پورا قوم مسلمان ہو گیا. یہ ہے نبی علیہ السلام کا اخلاق، یہ ہے صحابہ کا اخلاق. اس اخلاق کے ذریعے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اس نماز کو دیکھ کر لوگ غریب آ رہے ہیں. اللہ پاک نے یہی فرمایا یہ تو صاف النبی آپ کا، تمہارا نماز بھی یہی ہونا چاہیے. بین النبی بین کا وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمید، تمہارا کہ تمہارا بدترین دشمن بھی بہترین دوست بن جائے. محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئیے. اسلام اسی دین کی دعوت دیتا ہے، دعوت دیتا ہے. اور میں آپ بتاؤں کہ تلوار کے ذریعے، کلاشنکوف کے ذریعے زہری حالات پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر کسی کے دل پر آپ حکومت نہیں کر سکتے. بنو ان دفن غلیظ القلب لن فضو من حولک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اندر توہین ہوتی، آپ کے مزاج سخت ہوتا، تو آج جو چوپیر آپ کے لوگ آپ کو گھیر کر بیٹھے رہتے ہیں ایک بندہ بھی نظر نہ آتا. آپ کے خلوات اخلاق میں کیا ہے؟ دردلر ہو، معافی ہو. آپ غور کریں، فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند آدمی کے متعلق اعلان کر دیا، جہاں ملے پکڑ کر قتل کر. ان میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی ہے. صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ خود کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کتنا دشمن ہے چچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کرنے والا. کیا اس نے زیادتیاں کی؟ آپ کے چچا کے مختلف اعضاء کو کاٹا اور ایک ہار کی شکل دی اس نے، اتنا ظلم کرنے والا. جب نبی علیہ الصلوۃ کے سامنے لایا گیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ جھک گیا، آپ نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. صحابہ نے عرض کی یہ معافی چاہتا ہے، غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے سنی تو فرمایا دعو ہو، اس کو چھوڑ دو اور کہہ دو کہ میں اس کو معاف کر دیا. اور آگے نبی علیہ السلام نے ایک سنہری جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو کیوں معاف کیا؟ فلا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر. اس لیے یہ اسلام قبول کر رہا ہے، اور اگر کسی میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں 1000 کافر مارے جائیں تو اس اطلاع پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک کافر کے مسلمان ہونے پر خوشی ہوتی. یہ کافر جو ہے جہنم کی آگ سے بچ گیا. تب کے لیے آپ بھی اپنے دعوت کے میدان میں یہ نداشت کرائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلخی، میری شدت، میری سختی اس کو دین سے اور دور کر دے. آج اس کو قریب لائیے، محبت اور پیار کے دائرے میں رکھیے. آپ کا معاشرہ اتنا پاکیزہ ہو کہ لوگ دور دور سے چل کر آپ کے ماحول کو تلاش کرے. اور ایک وقت ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا صحیح بخاری اور دوسری احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت آتی تھی اور جب بھی میرے پاس آتی مجھے ایک شعر سناتی تھی. ایک مجھے شعر سناتی تھی وَيَوْمَ الْوِسَاقِ مِنْ تَعَادِي بِرَبِّنَا عَلَىٰ إِنَّهُ مِنْ بَرْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. جب بھی آتی تو مجھے شعر سناتی تھی. جس کا معنی یہ ہے
معاشرہ جو تھا
اس کا بڑا درجہ تھا. آج کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا خلاف کیا ہے؟ لوگ بجائے کریم آنے کے دور چلے جاتے ہیں. مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اخلاق کس طرح ہونا چاہیے، سمجھانے کا طرز کس طرح ہونا چاہیے. میں اسے یہ حاضر نہیں ہوں جن نکات کی نشاندہی قاری صاحب نے کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف لا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نمازی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور حالت نماز میں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. اب چونکہ یہ حرکت غیر شرعی ہے، غیر اسلامی، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں. نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو پڑھتے تو نماز ہیں دیکھتے آسمان کو ہیں. ان لوگوں کو، حالانکہ نبی علیہ السلام اسی صحابی سے گزرے تھے، نام لے کر بھی کہہ سکتے تھے، اے عمر، اے ابو بکر، اے خالد، تم نے یہ کام کیسے کیا؟ لیکن جب کسی کا نام لیتے تمام نمازیوں کی توجہ اسی ایک شخص کی طرف ہو جاتی. ایک طرح کی تذلیل تھی، شرمندگی تھی، محفل کے اندر اس کا نام لیا گیا. مسئلہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور دیکھتے آسمان کو ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات واضح ہو گئی نا؟ جس کی یہ غلطی تھی اس کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس نے اپنے ضمیر میں جھانکا کہ یہ غلطی تو میری تھی. بریرا ایک لونڈی ہے نبی علیہ السلام کہ بیوی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، میرے ساتھ تعاون کیجیے. سید عائشہ نے فرمایا تعاون کروں گی لیکن بلا کی نسبت میری طرف رہے گی. یہ اہل علم جانتے ہیں کہ بلا کسے کہتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. بلا کی نسبت میری طرف رہے گی. بریرہ نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ آزاد کر دو، لیکن چونکہ تم رقم لے کر آزاد کرو گے نا، اگر بغیر رقم لیے آزاد کرتے ہو تو بلا کی نسبت تمہاری طرف رہے گی. میرے مرنے کی بات، میری جلا کے تم مالک بنو گے، لیکن جب تم پیسے لے کر آزاد کر رہے ہو تو نسبت تمہاری طرف نہیں رہے گی. جو آزاد کرے گا البلا لمن ہاتھ. انہوں نے کہا نہیں، اگر بلا کی نسبت ہماری طرف رہے گی تو پیسے بھی لیں گے اور آزاد کریں گے، مگر میں آزاد نہیں کریں گے. بریرہ نے آ کر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا. اب نبی علیہ السلام کو پتا ہے کہ بریرہ کن کی لونڈی ہے، وہ کون سی برادری ہے، ان کا نام کیا ہے. سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج ہمارے بعد خود بھی خطابت کے جذبات میں آ کر اس طرح بازاری جملے کہہ دیتے ہیں جس سے دور رہنے والا شخص اور دور چلا جاتا ہے، قریب نہیں آتا. ہاں چند آدمی مجلس کے اندر اس کے مزاج کی مفاد موافقت کرتے ہیں، بعد میں اس پہ مل کر کہتے ہیں کہ آج آپ نے خوب کہا، آج آپ نے خوب آپریشن کیا، لیکن یہ انداز چونکہ سنجیدہ نہیں، لوگوں کو قریب کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں. سب سے پہلے داعی محمد مصطفیٰ ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا آپ ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں ما بال اقوام یشترکون ما لیس فی کتاب اللہ. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو پیسے لے کر آواز کرتے ہیں اور بلا کی شرط لگاتے ہیں. یہ شرط تو غیر اسلامی ہے. البلاء لمن آتکا, یہ بلا کی نسبت اس کی طرف جائے گی جو عذاب کرے گا. قوم کو پتہ لگ گیا, مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ قربان جائیں, امام بخاری رحمہ اللہ نے جس وقت صحیح بخاری لکھی اس وقت دین اسلام کے خلاف کئی فرق باطلہ کھڑے ہو چکے تھے, قدریہ, مرجیہ, جہمیہ, معطلہ, حدیث کے منکر, عذاب قبر کے منکر, حدیث کو حجت نہ سمجھنے والے کئی ایک فتنے تھے, کئی ایک گمراہ فرق تھے. آپ صحیح بخاری پڑھیں, دلائل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام فرق کے فاصلہ کا رد بھی کیا ہے, لیکن انداز اتنا پیارا ہے کہ آج بخاری کو نہ ماننے والا بھی بخاری کو پڑھتا بھی ہے, بخاری کو پڑھاتا بھی ہے, بخاری پر عمل نہ کرنے والا بھی بخاری کے ساتھ مخالفت کرنے والا بھی اس وقت تک اپنے بچے کی دستار بندی نہیں کرتا جب تک کہ وہ بخاری کو مکمل نہ کرے. بدترین دشمن کی گود کے اندر بھی آپ کو صحیح بخاری بتائے گی. کیا انداز, کیا طریقہ کار ہے؟ اپنے اندر ان الفاظ کا ذخیرہ پیدا کیجیے, مفردات کہ آپ حافظ بن جائیں, کہ ایسے جمل ہوں, ایسے الفاظ ہوں جن کے ذریعے نہ قرآن و حدیث پر درد پڑے اور نہ کسی کی دل آزاری ہو, عقیدہ بھی خالص پہنچا دیں, دعوت بھی کھڑی پہنچا دیں اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے. باقی ہدایت ان اللہ کے کام ہے. خلیل اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیتا ہوں, آپ نے جو پہلی دعوت قوم کے سامنے پیش کی وہ قوم کون تھی؟ مشرک تھی. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا یا ایھا المشرکون, او مشرکین کی جماعت, او کافرین کی جماعت, او جہنمیوں, او دوزخیوں, او گمراہ کن فرقے, یہ نہیں کہا. کیا خطابت ہے, کیا دعوت کا انداز ہے؟ پوری بیٹی قوم بیٹھی ہوئی ہے, مشرک قوم بیٹھی ہوئی ہے. کیا نبی علیہ السلام مبتل تھے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مبتلی ہے, کیا نبی علیہ السلام مبتل تھے؟ نہیں. تبلیغ کی اطلاع کس طرح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, او لوگو. کتنا پیارا جملہ ہے, اس میں بے دین بھی آگے, دیندار بھی آگے, مشرک بھی آگے, موحد بھی آگے. او لوگو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم اترک اللات والمنات والعزا. او لوگو, ایک اللہ کی عبادت کرو. دعوت کھڑی ہے, انداز بڑا پیارا ہے, آپ کے پاس دلائل ایسے مضبوط ہوں کہ اگلا نا جواب ہو جائے, اس کے پاس جواب نہ ہو. دلائل سخت ٹھوس گرد ہوں لیکن زبان آپ کی نرم ہو. اے ابراہیم, یہ تو نے جو اپنے رب کی خوبی بیان کی ہے یہ تو میرے اندر بھی ہے, میں بھی نمدہ کر سکتا ہوں, میں بھی مانتا ہوں. کہا کہ نہیں کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا آگے؟ میرا رب تو وہ ہے, یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرے اللہ کی یہ خوبی ہے, میری صفت ہے میرے اللہ کی, کہ سورج تو مشرق سے آتا ہے, فأت بها من المغرب. اگر تو بھی رب ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دیں گے. فبہت الذی کفر, کافر لاجواب ہو گیا. دلائل سے لاجواب کیجیے, غصے سے نہیں, گالی سے نہیں, گلوچ سے نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں گاؤں میں گیا اپنی لونڈی کی خرید معلوم کرنے کے لیے جو بکریاں جلاتی تھی, گیا میں نے پوچھا سنائے بکری کا کیا حال ہے؟ لونڈی نے بتایا کہ ایک بھیڑیا آیا ہے, اس نے آ کر ایک بکری اٹھا لی, اے کیا کرتی؟ میں بھیڑیے کے پیچھے کہاں بھاگتی؟ درندے کے اوپر میں کیسے حملہ آور ہوتی؟ میں انسان تھا، غصے میں آ گیا، میں نے اس لونڈی کو مکہ مارا۔ وہ بیچاری بغیر خوش ہونے کے کہ میرا آقا آ گیا، میرا مالک آ گیا، وہ ایک کونے میں بیٹھی در و قطار رو رہی تھی۔ اب مجھے بھی تکلیف ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ واللہ ما رأیت معلما مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما شتمنی ولا سبنی ولا قہرنی۔ اللہ کی قسم، میں نے نبی علیہ السلام سے پڑھ کر کسی کی تربیت کرنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ ایسا استاد، ایسا مربی، ایسا معلم، ایسا دائی، ایسا مبلغ میں نے نہیں دیکھا۔ ما قہرنی ولا سبنی ولا شتمنی، نہ تو نبی علیہ السلام نے مجھے کوئی گالی دی، نہ غضبناک ہوئے، نہ کوئی سخت جملہ کہا کہ تم نے کیا کر دیا، تجھے شرم نہ آئی، یہ کچھ بھی نہیں۔ ہاں نبی علیہ السلام کو صاف فرماتے ہیں، جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اس کا امتحان لیتے ہیں، اگر وہ مومن ہے تو پھر اس کو آزاد کر۔ میں گیا لے کر آیا، نبی علیہ السلام نے اس سے دو سوال کیے، عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے۔ بشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ من انا، میں نے دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ اس لونی نے کہا انت رسول اللہ، آپ کو اللہ رسول ہے۔ مسلمان فرماتے آپ نے کہا فإنها مؤمنة، تو بھائی اس کو عذاب کو دو، کوئی مؤمنہ خاتون ہے۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے انداز۔ آپ کی دعوت باخلاق ہونی چاہیے، آپ کا مزاج، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کا گھر کا ماحول، آپ کی تجارت، آپ کا ہر کام جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو یہی میری اور آپ کی اخلاق کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں کہ نہیں۔ آج تو میرے آپ کے مزاج کو دیکھ کر، ترقی کو دیکھ کر، لوگ انہیں فارمولے بنائے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ ہے اس اہل توحید کی تعریف کیا ہے؟ آپ کے اہل توحید کی، آپ کے موحدین کی تعریف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس خالص اسلام ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ خالص اسلام جمع منفی اخلاق برابر اہل حدیث۔ خالص اسلام جمع منفی اخلاق برابر اہل حدیث، مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی کہتا ہے اسلام ان کا خالص ہے، عقیدہ ان کا ٹھوس ہے۔ قرآن و حدیث کا مجموعہ یہ دین سمجھتے ہیں، لیکن اخلاق نام کی چیز ان کے پاس نہیں۔ بھائیوں، میری بہنوں، اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ہر عمل کو قرآن و حدیث کے مطابق بنائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کی دعوت پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی۔ اس میں کوئی بدلی نہیں، اگر آپ، کیونکہ آپ میں اور دوسروں میں فرق ہے، وہ اتنا فرق ہے جتنا مریض اور طبیب میں فرق ہوتا ہے۔ مریض اس میں جتنا پن ہوتا ہے، مریض کبھی گالیاں بھی دیتا ہے، مریض کبھی چیختا بھی ہے، مریض بلا بھلا بھی کہتا ہے، ہاتھوں سے بھی حرکت کرتا ہے، پاؤں بھی ہلاتا ہے، مزاحمت کرتا ہے مریض، لیکن ہم نے دیکھا ڈاکٹر مسکراتا ہے، ڈاکٹر گالی نہیں دیتا، ڈاکٹر مارتا نہیں مریض کو، اس لیے کہ اس کو پتا یہ تو مریض ہے۔ گالی دینا، شور کرنا، چیخنا چلانا، یہ تو مریض کا کام ہے، میں تو اس کا طبیب ہوں، میں تو اس کا معالج ہوں، میں تو علاج کرتا ہے۔ جو علاج میں مخلص ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا۔ یہ قوم بھی تو مریض ہے نا، عقیدے کی مریض ہے، عمل کی مریض ہے، یہ تو بیمار ہے قوم، اور آپ اس قوم کے طبیب ہیں، معالج ہیں، آپ نے ان کا علاج کرنا ہے۔ اخلاق کے دائرے میں رہ کر تاکہ ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے، ان کا عمل بھی صحیح ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے، صحیح عمل، صحیح منہج اور اخلاقی دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین.
السلام علیکم. آپ تشریف رکھیں. کچھ سوالات ہیں جو یقیناً آپ کے بھی سوالات ہوں گے اور وہ اس سے آپ کی اصلاح بھی ہوگی. اور سوالات کے بغیر تشنگی رہ جاتی ہے. جو آپ سوالات کے ذریعے اپنی ضرورت کے مطابق علماء سے استفادہ فرماتے ہیں. میں نے محترم بٹی صاحب سے صرف آنکھیں کھولنے کی درخواست کی تھی. الحمدللہ انہوں نے اللہ کی توفیق سے دل بھی کھول دیے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں برکت فرمائے اور آپ کا سایہ شفقت جماعت پر تادیر سلامت رکھے. آئندہ پروگرام بھی محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا ہے، اکتوبر کا آخری اتوار. اور آپ کے مضمون میں بقول محترم شیخ صاحب کے کہ کچھ ادھورا رہ گیا ہے، اور اس ادھورا رہنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں ایک پروگرام اور مل گیا. تو شیخ صاحب نے ہمیں وہ پروگرام دیا جو انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوگا، اور آپ اس میں آئیے گا. اور آپ کا موضوع ہے حجیت حدیث پر منکرین حدیث کے شبہات کا ازالہ، اور یہ کراچی میں اس موضوع کی بڑی ضرورت ہے. اور لوگ، سچی بات ہے، کلفٹن سائٹ پر بھی، طارق روڈ سائٹ پر بھی ہزار ہزار، دو دو ہزار گز کے بنگلے ہیں جنہوں نے حدیث کے خلاف کام کرنے پر وقف کر دیے. اور یہ مصدقہ رپورٹ ہے. وہاں ٹی وی رکھے گئے ہیں، وی سی آر رکھے گئے ہیں، اور وہاں سے آپ صرف شناختی کارڈ جمع کرائیں اور وہ آپ کو کرائے پر، اگر آپ کرایہ بھی نہیں دے سکتے، غریب ہیں تو آپ لکھوا دیں میں کرایہ نہیں بھر سکتا، وہ آپ کو کیسٹ، جو ویڈیو کیسٹ ہے وہ پرویز کی، وہ بھی دیں گے، اور ٹی وی سیٹ بھی دیں گے، وی سی آر بھی دیں گے. آپ ہفتہ بھر گھر لا کے آپ وہ پروگرام ان کے دیکھیں. اب آپ دیکھیں شیطان بالکل کمر بستہ ہے اسلام کے خلاف، اور ہم اس، یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اخلاقی قدرے بھی گوا بیٹھے ہیں. جے جائے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں، یہ ہمارے لیے، سچی بات ہے، رونے کا مقام. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے ایک تیمور بادشاہ کا قصہ، کہ وہ اتنا رحم دل تھا کہ کسی حوض کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا اور حوض میں کوئی بچھو گر گیا. اب رحم دل آدمی جو ہو تو اس سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. بچھو کو نکالنے لگا. اب جیسے اس نے ہاتھ سے بچھو کو نکالا تو بچھو کا ایک اپنا کام ہے. اب اس کو کیا معلوم کہ یہ مجھے موت سے بچا رہا ہے یا مجھے مار رہا ہے. اس نے ڈس دیا، جیسے تکلیف ہوئی فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، واپس پانی میں جا گرا. اب دوبارہ پھر نکالنے لگا تو پھر وہ پانی میں جا گرا. وہ پھر اس نے ڈسا تو پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر پانی میں جا گرا. برابر میں کوئی وزیر کڑا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اسے مرنے دیں پانی میں، آپ اسے نکالتے ہیں اور یہ پھر آپ کو ڈس دیتا ہے، آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر ڈس دیتا ہے. جب وہ ڈسنے سے باز نہیں آ رہا تو آپ کیوں نکالتے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کو، مرنے دیں. تیمور نے کہا واہ بھائی، تم نے عجیب بات کی، تم دیکھ رہے ہو وہ بچھو ہے اور وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا، اور تم مجھ سے میری اچھی عادت چھڑوانا چاہتا ہے. اور یہ درس اسلام دیتا ہے، اگر ایک برا تم سے برائی کرتا ہے اور برائی پہ ڈٹا ہوا ہے، مصر ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ برا ہے، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، ایک صحابی اعلان کرتا ہے الیوم یوم الملہم، ارے آج تو خوب مزہ آئے گا، آج تو بدلے کا دن ہے، ہم چن چن کے ایک ایک سے بدلا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے سنے تو آپ نے فرمایا یہ اعلان نہ کرو کہ آج بدلے کا دن ہے، بلکہ یہ اعلان کرو لا تصریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی پکڑ دھکڑ، کوئی گرفت نہیں، عام معافی کا اعلان. صحابہ کرام بڑے حیران، اللہ کے رسول آپ وہ سارے مظالم بھول گئے ان کے؟ آپ مسجد کی طرف آتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بھی چھاتے، آپ پہ گلاوت ڈال دیتے، بلال کو بازار میں گھسیٹتے، کسی کو انگاروں پہ لٹھاتے، سمیہ کے دو ٹکڑے کیے، وہ سارے مظالم ان کے بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے وہ سارے مظالم ان کے اسی طرح یاد ہیں جیسے وہ سب کچھ انہوں نے آج کیا ہو. لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا عادی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اور یہی وہ پیغمبر ہے، یہی وہ محسن انسانیت ہے جس کا نام لیتے ہیں، جس کے نام پر اہل حدیث جان دیتے ہیں۔ صرف جان نام سے نہیں، عمل سے ثابت کیجئے کہ واقعی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ یہ چند سوالات ہیں جو ہم محترم شیخ بھٹی صاحب کے حوالے کریں گے۔ اچھا، اس سوالات میں ہمارا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ بعض سوالات موضوع سے متعلق نہیں ہوتے، تو ہم وہ مقرر تک وہ سوالات پہنچاتے ہی نہیں۔ تو اگر محترم بھٹی صاحب نے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ شیخ صاحب نے جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا سوال موضوع سے ہٹا ہوا تھا اور ہم نے شیخ صاحب تک وہ سوال پہنچایا ہی نہیں۔ تو میں دعوت دوں گا محترم شیخ ابراہیم بھٹی صاحب کو کہ ایک بار پھر زحمت فرمائے، کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات۔ جزاکم اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر کسی قسم کی کوئی ذاتی خامی ہوتی تھی، اس کی اصلاح نبی علیہ السلام کس طرح کرتے تھے؟ میرے خیال میں یہ جواب آ چکا ہے، میں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کسی میں اگر انفرادی خامی دیکھتے تو انفرادی طور پر ان کی اصلاح کر دیتے، اگر اسی خامی کا اندیشہ ہوتا کہ معاشرے کی کسی اور فرد سے بھی ہو سکتی ہے تو بغیر وضاحت کے، یعنی کسی کے نام لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خامی کی وضاحت کر دیا کرتے تھے۔ اس کی میں دو چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ایک کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کس طرح اصلاح کی؟ ایک نے شرط لگائی غیر اسلامی تھی، کیسے اصلاح کی؟ تو یہی پہ مسلم بدری کا کار تھا۔ اگر بعض موحدین کو سلام کیا جائے اور جانتے ہوئے بھی وہ سلام کا جواب نہ دیں تو آئندہ کے لیے کیا کام کرنا چاہیے؟ آپ سلام کرتے رہیں، جب بھی کسی موحد کو آپ ملے آپ سلام کریں، بس آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ سلام کریں۔ جو جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں دے گا تو وہ مجرم ہے، آپ مجرم نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی اچھا کام نہیں کرتا تو آپ بھی اچھا کام چھوڑ دیں، سلام کرنے پر آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن اجر جو ہے موقوف نہیں کہ اگلا جواب دے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے کہ اگلا جواب دے گا تو آپ کو سلام کا ثواب ملے گا، اگر جواب نہیں دے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، یہ مشروط نہیں ہے۔ سلام ایک دعا ہے، یہ ہدایت کا کلمہ ہے، سلامتی کا کلمہ ہے۔ آپ دعا دیتے رہیں، ثواب لیتے رہیں، اگلا جواب دے گا اجر لے گا، نہیں لے گا تو خود محروم رہے۔ بیشک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دو بھائیوں میں ناراضگی بھی ہو تو جو سلام کرے اور پہل کرے، اقدام کرے، اگلا جواب نہ دے، تو اگر ناراضگی جو تھی وہ قصور ان کا تھا یا ان کا تھا، آج کے بعد دونوں جرم جو ہیں اسی پر ہیں جس نے جواب دیا۔ اگر یہ اخلاقی ذمہ داری ایک مومن پورا نہ کر سکے تو اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ اس کو زور دو۔ وہ مسلمان کیسا ہے؟ آپ نے اس کو مومن کیسے کہا جس نے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ میں نے کہا توحید یہ بھی اخلاق کا حصہ، سنت پر عمل کرنا یہ بھی اخلاق کا حصہ، بلکہ میں نے کہا کہ پورا قرآن جو ہے یہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ جو مومن اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری نہیں کرتا مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے سب سے کامل ایمان میں وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ کیا مانا؟ جو اخلاق میں اچھا نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے اندر بھی۔ بلکہ آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث جو بڑی معروف ہے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے کسی شخص کے ساتھ, اس کے بعد وہ شخص مر جاتا ہے, پھر عدت کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے, پھر وہ بھی فوت ہو جاتا ہے, عدت گزر گئی. اب قیامت کے دن اگر وہ دونوں اس کے اپنے اپنے دور میں جو خان تھے اگر وہ بھی جنتی ہوئے اور یہ عورت بھی دیندار ہوئی, تو جب پہلا خان مرا تھا یہ اس کے نکاح میں تھی نا, جب دوسرا خان مرا اس وقت بھی اس کی نکاح میں تھی نا, وہ تو اپنے نکاح میں چھوڑ کر گیا, وہ بھی اپنے نکاح میں چھوڑ گیا, اب وہ بھی دیندار ہے, وہ بھی دیندار ہے, یہ عورت بھی دیندار ہے, تو جنت میں کس کے ساتھ جائے گی, جنت میں کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام تو اسلام بغیر وحی کے جواب نہیں دیتے, خاموش دیتے ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ کے چہرے کو چھپا ہوا دیکھا تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں آپ سے یہ سوال نہ کرتی, میرے سوال نے نبی علیہ السلام کو پریشان کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ اٹھایا, فرمایا دختر ایہما احسن خلقا, قیامت کے دن اس کے دونوں خاندوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس عورت سے پوچھے گا یہ اپنے اپنے دور میں تیرے خاند رہ چکی ہیں, ان میں سے زیادہ باخلا کون ہے, جب کی طرف اشارہ کرے گی اس کے ساتھ اس کو جنت دے دیا جائے گا. اس سے ہی معلوم ہوا اگر ان بیویوں سے محرومی نہیں چاہتے تو ابھی اخلاق ضروری ہے, تو یہ ذمہ داری ہے. اگر کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی دینداری چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جس نے دینداری چھوڑی ہے وہ بھی مجرم ہے اور جس کی وجہ سے چھوڑی ہے وہ بھی مجرم ہے, کیونکہ انسان اگر دین کو اپنایا تو کسی شخص کی وجہ سے نہیں, کسی شخص کی خاطر نہیں, اس لیے کہ دین کسی شخص کا نام نہیں, دین کسی کی ذات کا نام نہیں. اگر کوئی خبیث بد اخلاق ہے, کوئی امام بد اخلاق ہے, کوئی امیر بد اخلاق ہے, باپ بد اخلاق ہے, ماں بد اخلاق ہے, تو کیا دین کو چھوڑ دو گے؟ آپ نے دین کتنی قبول کیا ہے, کسی امام کی خاطر, کسی محدث یا فقیر کی خاطر؟ نہیں دی. جب دین کسی شخص کا نام نہیں تو اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ نہ چھوڑیں. جس نے دینداری کو چھوڑ دیا وہ بھی مجرم ہے اور جس نے بد اخلاقی پیش کی وہ بھی مجرم ہے. مسلمان میں کوئی ذاتی خامی مثلا داڑھی کٹوانا, شلوار تخن سے نیچے ہو, تو اہل حدیث اس کی اصلاح اس کی ذات کو نشانہ بنا کر کرتے ہیں کہ آپ اسلام کس طرح اسی طرح کرتے تھے. دیکھیں یہ داڑھی کٹوانا یا داڑھی مڈانا یہ دونوں کام غیر شرعی, ٹھیک ہے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ داڑھی کٹوانا ثابت ہے نہ داڑھی مڈانا ثابت ہے, بلکہ اس کو معاف کر دینا امن بھی ثابت ہے, قولن بھی ثابت ہے. لہذا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, اگر وہ کسی میں یہ کوتاہی یہ خامی دیکھتا ہے تو یا تو تخلیے میں سنجیدہ انداز میں اس کو سمجھائیں, اور اگر متنے کے اندر سمجھانا ہے تو عمومی طور پر داڑھی کے بارے جو احکام ہیں وہ احکام سنا دیں, داڑھی کے بارے جو شرعی احکام ہیں ان کو واضح کر دیں, ہر آدمی سمجھ لے گا, خامی ہر آدمی کو محسوس ہو جائے گی کہ واقعی یہ خامی تو میرے اندر ہے, ضروری تو نہیں کہ ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے کہ دیکھیں آپ میں یہ خامی ہے آپ کو اصلاح کریں گے, یہ تو تذلیل کی کیفیت ہے. یہ طریقہ کار اسلام نے نہیں بتایا اور نہ ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ چند سوالات ہیں جو میں نے اپنی بساط کے مطابق آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کیے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کے ہر ہر فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ.
بیٹھنا, آپ کا سننا, آپ کی یہ محبت قائم اور دائم رکھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کے مال میں, آپ کے رزق میں, آپ کی عمر میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام صرف منظور کالونی, صرف کراچی, صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ دنیا کے کئی ممالک میں جاتی.
لوگ خرید کے جاتے ہیں، سعودیہ جاتی ہیں، امریکہ جاتی ہیں، جدہ جاتی ہیں، لندن جاتی ہیں، بے شمار ممالک میں یہاں سے کیسز جاتی ہیں، اس لحاظ سے یہ ہمارا بین الاقوامی شہرت یافتہ پروگرام ہے. الحمدللہ ہم اپنے وسائل کے مطابق ہم نے کیسز کے ذریعہ اس کی تحریر بھی شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ جیسے یہ معاملہ پایا تکمیل کو پہنچے گا اور یہ ہمارے تحقیقی پروگرام جلد کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے.
ہم آج کے معزز مہمان محترم جناب مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یہاں تشریف لائے، اور آپ تمام معزز مہمانان گرامی کے بھی ہم شکر گزار ہیں، دیگر اداروں کے طلباء، دیگر اداروں کے علماء، اساتذہ کرام، خطباء، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور آپ یہ پروگرام سننے کے لیے نہ صرف خود آتے ہیں بلکہ دوستوں اور احباب کو بھی آپ دعوت دے کر یہاں لاتے ہیں، اور یہی اصل کمائی. آج کا موضوع ہے محترم بھٹی صاحب کا، ایک مسلم کی اخلاقی ذمہ داری. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں واحد مسلک ہے اہل حدیث، اپنی خوبیاں تو سبھی گنواتے ہیں، اور یہ کوئی خوبی نہیں کہ ہم اپنی خوبیاں گنوا دیں، مزہ تو تب ہے کہ آدمی اپنے عیبوں پر بھی انگلی رکھتا چلا جائے کہ میرے اندر یہ خامی اور یہ نقص بھی ہے، اور یہ مزاج صرف اسلام کا ہے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جلسے، کانفرنسیں سب منعقد کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث. مسلک اہل حدیث سیرت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کا نام مسلک اہل حدیث. ہم اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں، اسی چیز کی طرف بلاتے ہیں، اس کے سوا نہ ہمارا منہج ہے، اس کے سوا نہ ہماری دعوت. اور یہ ہمارے اندر سب سے بڑی خامی ہے، نقص ہے، عیب ہے. ہم توحید اپنا لینے کے بعد ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اب توحید تو آ گئی، اور حدیث میں آ گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہی نہیں، کلمہ سمجھا بھی ہے اور سمجھاتے بھی ہیں. توحید ہماری پختہ ہے، مزاروں پہ ہم نہیں جاتے، نظر نیاز ہم نہیں کھاتے، لہذا ہم تو رجسٹرڈ جنتی ہیں، ہمارے جنتی نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا ہمارے اوپر اور کوئی اخلاقی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا نقص. میں نے علماء کی ایسی محفلیں بھی دیکھی ہیں، اور سچی بات ہے دکھ ہوتا ہے، علماء موجود ہوتے ہیں، کوئی سائل علماء سے آ کر کے سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ مجھے بتا دیجئے ایسا کرنے سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. ابھی وہ عالم اہل علم جس کو اللہ نے کتاب و سنت کی دولت سے نوازا ہے، وہ سوال سننے کے بعد ابھی سوچ رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں. مجمع میں سے کوئی ایک صاحب، سامعین میں سے جو مجمع لگا ہوا بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بول پڑتا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا نقص ہے، اور یہ اخلاقی نقص. علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اس سے پوچھا بھی نہیں جا رہا، پوچھا بھی عالم سے جا رہا ہے اور جاہل فتوے دے رہا، اور یہ بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا عیب ہے. اور یہ ہمارے ہاں مفتیوں کی تو سچی بات ہے، تھوک کے حساب سے جس مسجد میں، جس علاقے میں، جس گلی میں، جس گھر میں چلے جاؤ، علماء ہوں یا نہ ہوں مفتی ضرور ملیں گے، جسے ہم کہیں گے کہ یہ پیدائشی مفتی. اور ایسے پیدائشی مفتیوں سے اللہ بچائے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسلک کو بدنام کیا ہے، مسلک کو داغدار کیا ہے. یہ مسلک کی خدمت نہیں ہے. بد اخلاقی کا درس ہمیں مسلک نہیں دیتا، کتاب و سنت اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہی ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے. اگر ہم اہل حدیث ہیں تو کتاب و سنت کی مکمل تعلیمات کو دیکھا جائے. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، استاد محترم حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمتہ اللہ علیہ، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، وہ سنایا کرتے تھے انڈیا کا ایک واقعہ کہ ایک بزرگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا چشمہ اتار کے آگے رکھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان لڑکا آیا، چلتا جا رہا ہے، تو اس نے نیچے نہیں دیکھا تو اس کا چشمے کو پاؤں لگا اور چشمہ
پاؤں کو ٹھوکر کھا کے وہ آگے جا پڑا. وہ جلدی سے بھاگ کے گیا اور چشمہ اٹھایا اور آ کر کے بزرگوں سے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں نے نیچے دیکھا نہیں تھا, میرا دھیان ذرا اس طرف تھا, پاؤں لگ گیا, تو مجھے معاف کیجیے گا. اس نے کہا بیٹا آپ, وہ تو کوئی بات نہیں, ہو گیا, آپ نے معذرت بھی کر لی, معافی بھی ہوگی, ایک بات میں یہ پوچھتا ہوں, آپ اہل حدیث ہیں یا؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں. چونکہ وہ مسجد بھی اہل حدیثوں کی تھی, تو وہ کہنے لگا بیٹا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اہل حدیث ہیں. وہ کہنے لگے کیسے یقین نہیں آ رہا, ایک تو میں نے آپ کا چشمہ اٹھا کے دیا, آپ سے معافی مانگی, الٹا آپ مجھے اہل حدیث نہ ہونے کا تانا دے رہے ہیں جبکہ میں اہل حدیث ہوں. تو اس نے کہا صحیح بات بتاؤ. تو انہوں نے کہا جی اصل میں میں الحمدللہ ابھی اہل حدیث ہوں, نیا اہل حدیث ہوا ہوں, کچھ مہینے ہوئے میں نیا نیا بس بولی, بس بات مجھے سمجھ میں آ گئی, ابھی تمہارے اندر پرانے اثرات موجود ہیں. اگر تو اہل حدیث ہوتا اور خاندانی ہوتا اور پختہ ہوتا تو جیسے چشمے کو تمہاری ٹھوکر لگی تھی تو میں چشمہ اٹھا کے لانا تو دور کی بات ہے, اگر میں تم سے کہتا بیٹا میرے چشمے کو تم نے ٹھوکر مار دی تو فوراً پلٹ کے کہتا کہ یہ چشمے رکھنے کی جگہ, تم نے جو یہاں چشمہ رکھا ہے یہ چشمے رکھنے کی جگہ ہے, الٹا تو مجھے ڈانٹتا. میرے بھائیوں یہ ہماری خامیاں ہیں, ہماری یہ کوتاہیاں ہیں. توحید بے شک ہماری اسلامی زندگی کا جوہر ہے, اسلامی زندگی کا مغز ہے توحید, لیکن اس توحید کو حفاظتی خول چاہیے, اور وہ حفاظتی خول اخلاقی قدریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, کہ فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں بھیجا ہے, میرے بھیجے جانے کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے میں اخلاق فاضلہ کی تکمیل فرما دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں اخلاق فاضلہ کی تکمیل فرماؤں. تو میرے بھائیوں اس موضوع کے لیے ہماری میں سمجھتا ہوں آنکھیں بھی کھولیں گے, صحیح رہنمائی بھی فرمائیں گے اور ہمیں صحیح سوچ صحیح فکر دیں گے, کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں صحیح راہ دیں گے تاکہ اس کے بعد ہم اپنی صحیح راہ متعین کر سکیں اس رہنمائی میں, ان اصولوں میں, ان قوانین میں جو محترم بٹی صاحب کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے حوالے سے نوازا ہے. تو میں درخواست کروں گا محترم شیخ صاحب سے, اور میں اس سے پہلے آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تعداد میں تشریف لائے, اور بڑی محبت سے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ تشریف لائے, میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں. اور پھر سے میں اپنے معزز مہمان محترم شیخ ابراہیم بٹی صاحب سے بھی پھر سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا, اور ہماری محفل میں محترم شیخ محمد افضل صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے, ان سے گزارش ہے کہ وہ صف اول میں تشریف لائیں. محترم ابراہیم بٹی صاحب.
يعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به.